अजीज भाइयों, ये चार आयात हैं और ये पूरा एक रुकू है सूरह निसा का। ये सूरह निसा का 15वां रुकू है। तो इसमें पूरे जो मजामीन हैं इसके इसी रुकू के अंदर दो मजामीन हैं इसके अंदर आ रहे हैं, और ये दोनों मजामीन जो है वे जुड़े हुए हैं। तो ये सूरह निसा का हम चौथा हिस्सा जो निफाक और जिहाद फी सबीलिल्लाह, और जिहाद के अंदर चुके जो है वो हिजरत भी इसके अंदर शामिल है। तो इसमें जिमनी तौर पर एक जगह पे हिजरत के मजामीन भी, वो वाहिद मजमून है हिजरत का जो यहाँ पे जो तफसील के साथ यहाँ पे आया है। अगरचे हिजरत के मौजू पे और भी बहुत सी आयात हैं कुरान मजीद के अंदर जहाँ पे उनकी फजीलत बयान की गई है। तो यहाँ पे आज भी जो जिक्र है ये जिहाद का। इससे पहले तो मुसलसल निफाक का और मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा है, लेकिन और वो भी जिहाद के जिमन के अंदर। लेकिन जिहाद के अंदर ये जो मजमून है आज का, इसमें खास तौर पर मुसलमानों को जो है वो तहवील खिताब है थोड़ा सा जो है, आप कह लें इट बिटवीन द लाइन्स जो है वो मुसलमानों को, या आप कह लें कि मजमून तो एक चल रहा है लेकिन उसके अंदर मुसलमानों को जिमनी तौर पर जो है यहाँ पे जो है वो एक कुछ अहकाम दिए गए हैं जिहाद के वक्त, खास तौर पर ये मुसलमानों के लिए तमाम अहकाम दिए जा रहे हैं कि जब तुम्हें आइंदा रहती हमेशा जिंदगी और दुनिया तक जब भी मुसलमान रहेंगे अगर तुम्हें इस तरह के हालात पेश आ जाए जंग के वगैरह, तो तुम फिर तुम्हें क्या करना है। उस तरह के अहकाम जहाँ पर मुसलमानों को दिए गए हैं, मुसलमानों की रहनुमाई की गई है जिहाद के मैदान के अंदर, खास तौर पर जो अहकाम हैं वो आज के मजमून के अंदर शामिल है। वो क्या मजमून है? जैसे मैंने कहा ये चार आयतें 15वां रुकू है, खिताब का रुख मुसलमानों की तरफ फेर दिया गया है जिमनी तौर पर बस। इसमें इसके बाद फिर वही मजमून जो है इसके बाद के जारी होता जा रहता है, लेकिन जिहाद का मजमून जारी है, पीछे से चला आ रहा है। इसमें मुसलमानों को कुछ जो है खिताब अहकाम दिए गए हैं, और वो अहकाम में से हालत जंग में नमाज के अहकाम खासतौर पर काबिल जिक्र है। उसमें सलातुल खौफ है, सलातुल कसर है, मवाकीत नमाज है, नमाज के औकात की बात की गई है। मवाकीत आपको पता है ये जो नमाज के जो कैलेंडर होता है उसको कहते हैं, यानी औकात जो होते हैं नमाज के जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके लिए मवाकीत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह का मजमून जो है वो तो इटसेल्फ मजमून तो जिहाद फी सबीलिल्लाह का ही है। उसमें फिर मुसलमानों को तरगीब दी गई है और मुसलमानों को डेफिनेटली ये सारे अहकाम चूंकि जिहाद फी सबीलिल्लाह के जिमन के अंदर हैं, तो मुसलमानों के दिफा की जो अहमियत जिससे वाजे होती है वो भी यहाँ पे उसका तज़किरा है मौजूद है। तो ये इस तरीके से पूरे मजमून रुकू के मज़ामीन हैं 15वें रुकू के। तो इस तरीके से बड़े डिस्टिंक्ट जो है ये मजामीन जो रुकू में यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि एक रुकू के मजमून एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, जिस तरीके से हमें फिर आसानी रहती है पूरे मौजू को जो है वो कवर करने के अंदर। तो आपके लिए भी आसानी होगी कि आप जो जान सकें कि इस रुकू के अंदर क्या मजमून जो है कौन सा मजमून मौजूद है इसके अंदर। आते हैं इसकी तरफ, सबक की तरफ। तो फिर इसमें जैसे मजमून आएंगे इंशाल्लाह उनको कवर देते हैं। वइदा दरबतुम फिल अर्द, वइदा और इदा जो है ये जब के लिए, वेन एवर के लिए, आगे जो है कंडीशन के लिए, जो कोई भी शर्त जो या जो कोई मौजूद हालत हो आगे बयान करने के लिए उसके लिए आता है। और ये आगे के लिए आता है, फ्यूचर के लिए आता है, यानी जब भी ऐसा हो। दरबतुम फिल अर्द, अच्छा दरबा के मानी जैसे हम पहले कहते हैं बहुत सारे, ये कसीरुल मानी लफ्ज है, इसके बहुत सारे 12-13 मानी होते हैं। और जब ये दरबा फिल अर्द जमीन के अंदर आए, यानी जमीन के अंदर दरबा का जो है फिल अर्द आए इसके साथ, तो फिर इसके मानी होते हैं सफर करना, जमीन में सफर करना, जमीन में चलना। तो जब भी तुम जमीन में सफर करो ये फिर उसके मानी होते हैं। तो और दरा इदा का जो है एक ये भी है कि जब भी इदा आ जाएगा तो ये शर्त है। तो जाहिर ये शर्त चूंकि जो है वो आगे के लिए आती है, हाल के मुस्तकबिल के लिए आती है, तो फिर पूरे जो टेक्स्ट है उसका तर्जमा भी हम आगे मुस्तकबिल में करेंगे, चाहे बेशक जो है माजी का इसी का इसके साथ क्यों ना हो, लेकिन इसका तर्जमा मुस्तकबिल में किया जाता है। और इस जो होता है इस हमेशा جو ہے وہ ماضی کے ساتھ آتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے, اذا اور اس کے اندر. یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں ہم, اس لیے بھی اسے اکثر اس کی ریپیٹیشن جان بوجھ کے یہ آدھا کر دیتے ہیں تاکہ جو ساتھی نئے آتے ہیں وہ بھی اس کو پک کرتے رہیں, اور جو پرانے ساتھی مسلسل جوائن جو سبق اسبا کے ساتھ شامل ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کرنے میں یہ معنی آسانی ہو جائے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اب آپ کوشش کیا کیجئے کہ جو الفاظ کے اندر مختلف حصے جڑے ہوتے ہیں ان کو ہم الگ کلر سے جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. فا پس, لیسا نہیں, لیسا حرف نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے, علیکم تم پر, جناحن, جناح جو ہے یہ گناہ کے معنی میں چلا آ رہا ہے, اس کو ہم پڑھتے چلا آ رہے ہیں گناہ کے لیے جو لفظ ہے, لیکن اس میں خاص طور پر ایک معنی پوشیدہ ہوتے ہیں کہ گناہ کی طرف رجحان رکھنا خاص طور پر, تو پھر اس کے معنی عام طور پہ گناہ کے کر دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے اصل لغوی معنی جو ہوتے ہیں گناہ کی طرف میلان رکھنا ہوتا ہے. تو یہ عام ہے, ایک اسلوب ہے, علیہ علیکم, فلیس علیکم جناح, تم پر پھر کچھ گناہ نہیں ہے, نہیں تو نہیں ہے, تو لفظی ترجمے کی طرح ہو جائے تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, یہ ہے. اور یہ اسلوب جو ہے بعض اوقات رعایت کے لیے آتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے تم نہیں کرو بے شک تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بعض اوقات یہ فرض کے لیے بھی آتا ہے کہ تم جو ہے وہ جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ جو ہے وہ تم جب فارغ ہو جاؤ جب سے طواف سے تو پھر صحیح اور مروہ اور مروہ اور دوسری جو پہاڑی ہے صفا اور مروہ کی جب تم جو ہے تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کا جو ہے وہ تم اس میں جو ہے تم چکر لگاؤ, تو وہاں پہ یہ واجب کے معنی میں آیا, لازمی کے معنی کے اندر ہے. تو یہ پھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احکامات کے بارے میں آپ وسلم کی سنت مبارکہ حدیث مبارکہ یہ واضح کر دیتی ہیں کہ یہ کس معنوں کے اندر آیا ہے, یہ جس رعایت کے معنوں میں آیا ہے یا پھر یہ کسی واجب کے معنوں کے اندر آیا ہے. ان تکثروا من الصلاۃ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تکثروا کہ تکثر تم کثر کرو, یہ لفظ دیکھیں آپ, تا جو ہے پہلا تا جو ہے یہ سیکنڈ پرسن والا ہے, تم یو آگے ہے کثروا تم کثر کرو, من الصلاۃ نماز میں سے, نماز میں سے تم کمی کر. اچھا کسرا کے اصل معنی ہوتے کمی کرنا, تو ناقص ہونا جو ہے کمی کرنا, یا ناقص ہونا بھی ناقص کرنا بھی, دونوں معنی ہیں, یعنی فعل متعدی اور لازم, ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں, ان کے اندر کسرا یکسر و کسرن و قصورن, تو قصور بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے, جس میں کسی چیز میں جو کوئی چیز ہمارے اوپر لازم ہے واجب ہے لازم کرنی ہے ہمیں, اس سے جب کمی ہو جائے وہ پوری نہ کر سکے کوئی چیز, تو پھر وہ قصور کہلاتی ہے. قصور کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز میں کمی رہ گئی ہے جو چیز کرنے والی تھی. تو نماز من الصلاۃ نماز کا آ گیا ہے. اچھا یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ, اگر آپ دیکھیں تک شروع میں الف زائد ہے یہاں پہ, تو یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظ تھا جو حذف کر دیا گیا, اس کی جگہ الف ڈال دی گئی ہے خالی, مطلب جو ہے تو اصل میں یہ تک سرونا, آپ کو پتا ہے کہ تم تھرڈ پرسن پلورل جو ہوتا ہے, یا لمونا تک فرونا یک فرونا, یہ سارے نون زبرنا کے ساتھ کیا تھے, تو یہ بھی تک سرونا تھا, تو لیکن ان جو لفظ ہوتا ہے, ان جو ہوتا ہے یہ جو ہے جازم ہوتا ہے, یہ جزم دیتا ہے, اور جو ہے وہ جزم کے لیے پھر لازمی ہے کہ آخری نون کو جو ہے وہ اڑا دیا جائے, تو اس وجہ سے وہ نون جو ہے اڑ گیا ہے, اور یہ بہت عام چلتا آ رہا ہے, ہم ہر جگہ پہ یہ بتا دیتے ہیں, اور لیکن آپ کو معنی جب اس کا ترجمہ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں, اور اس کی علامت ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں کہ تک شروع یا جتنے یہ لفظ ہوتے ہیں ان میں اگر ایک واو الف زائد بغیر کسی حرکت کے جو ڈال دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس پہ یہاں پہ ایک لفظ کو حذف کر دیا گیا, ایک حرف کو حرف حذف, اگر نماز میں کمی کر دوں. ان خفتم, یہ خفتم وہی والا خوف والا ہے, اگر تمہیں خوف ہو, این یفتنکم, ان کہ یفتنا, یہ فتنہ ہے لفظ, فتنہ فتن جو ہے ازمانا, کسی کو ستانا تکلیف دینا, فتنا یفتنو فتنا و فتونا, ازمائش میں ڈالنا ستانا کسی کو کہ وہ تمہیں تکلیف دیں گے, کون لو, الذین, وہ لو, کفر, جنہوں نے کفر کیا, یعنی کفار جو ہے تمہارے مقابلے میں جو ہیں وہ تمہیں اگر تکلیف دیں گے تمہیں اس بات کا خوف ہو, تو پھر تم جو ہے نماز میں سے کمی کر دو، قصر کر لو. ان الکافرین کانو، ان بے شک کافرین کافر کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، دو ون، یہ لفظ اردو میں دو استعمال ہوتا ہے، دو دشمن کے لیے، مبینہ بین کھلے ہوئے، یعنی مبین کھلے، تمہارے لیے یہ کھلے دشمن ہیں. ترجمہ اس کے ساتھ.
اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمن پر تلے ہوئے ہیں.
اب یہ جو ہے نماز قصر کے یہاں پہ احکامات دیے گئے ہیں، اور جہاد اور ہجرت کے مضمون میں، یعنی چل تو یہ جہاد کے مضمون چل رہا ہے اور ہجرت کے مضمون چل رہا تھا پیچھے ابھی، اور اب جہاد کے مضمون ساتھ شروع ہو گیا ہے. تو یہ ہجرت اور جہاد کے مضمون میں یہ قصر نماز جو ہے، جو شارٹ اینڈ پریئر ہے، تو اس کے جو ہے احکام آگے ہیں. تو یہ تھوڑا سا عجیب سا ایک آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آل آف سڈن جو ہے یہ کہاں سے یہ مضمون آ گیا ہے. تو دراصل اس کا ایک کنیکشن ہے. تو یہ بات جو ہے ہمیں یہ وہی کنیکشن سمجھ لیں کہ یہ کیا کنیکشن ہے. جہاد میں بھی اور ہجرت دونوں میں انسان کو سفر درپیش ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان نے سفر کرنا ہے، اور ان دونوں میں دشمن کے حملے کا امکان موجود ہوتا ہے. ظاہر ہے جہاد ہجرت وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو دشمن نے جو اپنے اس جگہ پہ ستایا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے نکل رہے ہیں، اور پھر ظاہر وہاں بھی ان کو جو ہے جہاں بھی سفر کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو حملے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جہاد میں بھی آپ سفر کر لوگ سفر کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو ہے سفر کر. تو اس سفر میں نجات اور ہجرت کا ایک اہم پہلو یعنی سفر ہے. تو پھر اس دوران جو ہے ان دونوں جو ایونٹس ہیں ان کے درمیان جو نماز کا جو حکم خصوصی حکم ہے اس کے پھر ہے. یعنی مسلمانوں کو جہاد بھی درپیش ہو رہا تھا، آ رہا تھا. ٹائم ٹو ٹائم ایکسپیڈیشن جو ہے نا وہ جا رہی تھی، مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں پہ کسی حملے کا خطرہ ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دستے بھیجتے تھے، بعض سرویلنس کے لیے، بعض سپائنگ کے لیے، بعض جو ہے وہ جو حالات کو مانیٹر کرنے کے لیے، کہیں پہ جو ہے وہ اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے. اس طرح جو ہے یہ ایکسپیڈیشن چھوٹے چھوٹے دستے جو ہے وہ جاتے رہتے تھے. اور ظاہر ہے ہجرت کے بھی لوگ، تمام ہجرت کی کال دے دی گئی تھی تمام لوگوں کو جو ارد گرد کے قبائل تھے وہاں پہ مدینہ اور مکہ کے اندر بھی لوگوں کو. تو پھر وہاں پہ سے بھی لوگ آ رہے تھے. تو یہ ایک بالکل پریکٹیکل عملی صورتحال تھی کہ وہاں پہ جب نماز کی صورتحال مسلمانوں کو درپیش تھی تو اب وہاں پہ کیا کریں. تو اس سلسلے میں رہنمائی کی گئی ہے. پھر دونوں کے حوالے سے قصر کا ذکر فرمایا گیا کہ ہجرت کا سفر ہو یا کوئی اور، یعنی یہ اگرچہ سفر تو ہجرت اور جہاد کے لیے، لیکن سفر کوئی بھی ہو تو تمام سفروں کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے قصر کی نماز کا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے یہ بالکل یہ صاف جو ہے ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تمام سفروں کے اندر جو ہے نماز کو قصر کیا ہے. خاص طور پہ پھر اگر یہاں پہ وہ اگر دشمن کے حملے کے جو خطرہ ہو، دشمن حملہ جو ہے وہ تمہیں کسی ایسی پوزیشن ہے جہاں پہ گھات لگانے کا دشمن تمہارے سامنے ہے، دشمن کے آنے کا کوئی بھی کہیں پہ خطرہ ہے، تو پھر جو ہے وہ نماز کو قصر کرنے اور صلاۃ الخوف یعنی نماز جو خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے یہ، اور پھر جو ہے قصر بھی کر سکتے ہو، خوف کی حالت میں پڑھ سکتے ہو، ان دونوں کا یہاں پہ ذکر آیا ہے. تو اس کا زیادہ کچھ تفصیل جو ہے اگلی آیت کے اندر بھی آ گئی ہے. اچھا، جنگ کے درمیان میں بھی نماز کی ادائیگی لازمی قرار دی گئی ہے. یہ ایک اہم جو ہے یہ پہلو ہے یہاں پہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنے میں سب سے بڑا آپ کہہ لیں گے فیکٹر ہے، تو وہی نماز ہے. جو پانچ وقت میں جو دن کا انسان جاگنے کا وقت ہے، جو ہاف ڈے جو ہے صبح جو ہے طلوع فجر، طلوع آفتاب سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب کے بعد تک انسان جب سوتا ہے، تو ان جاگنے کے تمام اوقات کے اندر وقفے سے بالکل جو ہے وہ ریگولر انٹرول سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک تعلق قائم کرتے ہیں. اور پھر اس میں رکوع اور سجود اور قیام اور قعود، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور کتاب کی تلاوت اور دعائیں اور استغفار، یہ ساری کی ساری اگر شعور کے ساتھ کی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق جو استوار ہوتا ہے انسان کا. اور یہ تعلق ہی پھر تقویٰ اور اخلاص کا سرچشمہ بنتا ہے. یعنی تقویٰ اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے اور میں ابھی میں نے رب کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد حاضری دینی ہے. کوئی انسان کیسا ہے کبیرہ گناہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ جب یہ انسان کے شعور میں یہ بات اچھی طرح جاگزی ہو کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے میں رب سے ملاقات کرنی ہے, رب سے مناجات کرنی ہے میں نے, اور پھر جو ابھی میں نے اسے جو ہے میں نے کہنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا راستہ دکھا, میں اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد, اور اب میرے سامنے ایک برا راستہ آیا کھڑا ہے, میں کیوں کر جو ہے اس راستے پہ اپنی جو جان بوجھ کے اور اپنی چوائس اور اختیار سے میں اس برے راستے کو اختیار کروں. تو یہ انسان کو جو ہے ایک تقویٰ کی کیفیت جو ہے حاصل کرنے میں بہت عمد و معاون ثابت ہوتا ہے. اور پھر اخلاص بھی کہ ہر چیز جو ہے مجھے اللہ میں دیکھ رہا ہے, اور میں نے اگر کسی چیز کے اندر جو ہے کسی کے لیے کی, کسی اور کی خوشنودی کے لیے کی, تو میں نے تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کے جو ہے ساتھ میں نے میرا تعلق ہے اور میں اس کے ساتھ مناجات کرنی ہے. تو وہ بندہ کیوں کر کسی اور کا بندہ ہو, تو کیوں کر کسی اور کی خاطر یہ سارے دنیا کے کام کرے گا. تو اس وجہ سے یہ تقویٰ و اخلاص کا بہترین سرچشمہ ہے نماز, اور یہی وہ چیز ہے جو ہجرت اور جہاد دونوں میں حقیقی روح پیدا کرنے اور اسے صحیح معنوں میں ہجرت اور جہاد بنانے میں سب سے ضروری ہے. یعنی ہجرت وہی ہجرت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی جائے, جہاد وہی صحیح معنوں میں جہاد ہوگا جس کی کوئی اور غرض و غایت نہ ہو, اور غرض و غایت محض اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے دین کی خاطر اپنی جو ہے تمام مال اور جان اور اپنی صلاحیت اور اپنے سب کچھ جو ہے اپنا مال و متاع جو ہے اس راستے میں لگانا, یہی بہترین طریقے کا جہاد ہوگا. تو یہ جو اسپرٹ ہے یہ والی, یہی اسپرٹ ہمیں نماز سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے اس جہاد میں بھی اور ہجرت کے اندر بھی اس اسپرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا, اس کو تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا. وہ تمہیں ان یہ جو ہجرت ہے اور یہ جو جہاد ہے جس کے اندر انسان کو بہت زیادہ, یعنی جہاد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ایک طرف, یعنی وہ مرنے اور مارنے کے جذبات ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ, اس کی کانشیسنیس, اس کا شعور اپنے دل میں رکھتا ہو اور اس رائے راستے نہ بھٹک جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو جو ہے, اور آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ بھی لوگ, یہ بڑی باریک لائن ہے کہ بے شک انسان اپنے وطن کو جو ہے ڈیفینڈ کر رہا ہو اور اپنی قوم کو ڈیفینڈ کر رہا ہو, تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو, اور بلکہ ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ لوگوں نے پھر اس کو جہاد فی سبیل اللہ, یعنی اس کے اندر سمجھ کے بھی اس کے اندر سب کچھ, یہی جو جس طرح دنیا جو سمجھتی ہے کہ جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہوتا ہے, سب کچھ جائز رکھنے کی کوشش کی ہے اور راستے سے ری ٹریک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت قریبی اور ہمہ وقتی, اور جیسے نماز کے اوقات ہوتے ہیں نماز کے اوقات کے اندر ہی وہ تعلق رکھنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سبق اور درس دیا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو ان کو سیدھے راستے میں رکھنے میں جو ہے مومن ثابت ہوگی. جہاد اور ہجرت میں اللہ کے ساتھ یہ جو تعلق اور الہیت اگر اسے نکال دی جائے, یعنی جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے, تو پھر جہاد میں ایک نکل میں کہانی رہے اس جسٹ ان امیگریشن, یہ یا پھر مائگریشن ہے آپ کی دوسرے جو ہے وجوہات کے لیے, اس کے اندر جو ہے وہ ہجرت فی سبیل اللہ جو ہے وہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. اور اگر یہی چیز جو ہے یہ تعلق اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق اور للہیت یہ نکال دی جائے جہاد سے, تو پھر یہ فساد فی الارض جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور آپ دنیا کے اندر بہت ساری بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ مسلمانوں نے اگر چیز کو جہاد کو اسی طرح شروع کیا لیکن ایسے ڈی ٹریک ہوئی ہے پھر کہ اس کے اندر سے وہ جو للہیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جب نکل گیا تو پھر یہ فساد جو ہے وہ بدل گیا. تو اس سے اس آیت کریمہ سے دین اسلام کے اندر جو نماز کی اہمیت ہے وہ بھی بہت واضح ہوتی ہے, اور یہ چیز بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جنگ کے خطرات کے اندر بھی جب انسان بالکل مرنے اور مارنے کے اوپر جو تلا ہوتا ہے, اور اس وقت بھی نماز کو کسی صورت کے اندر جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے, یہ جو جہاد ہو رہا ہے, یہ کوئی مقصود بے ذات نہیں ہے. دین کا اصل اساس جو ہے عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی نیاز مندی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. یہ تعلق ہر صورت کے اندر قائم ہونا رکھنا چاہیے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلے ہوں وہ اس چیز کو جو ہے اس سے بے نیاز ہو جائے؟ یہ ایسا ممکن نہیں. اس لیے اس جنگ کی صورت کے اندر بھی اس کو لازمی جو ہے وہ پرزرو کیا گیا اور رکھا گیا ہے. اور خاص طور پر جب یہ کہ ویزا غرب تم فلا, یعنی جب تم زمین کے اندر جو ہے چلو, سے نماز قصر کا اطلاق جہاد کے علاوہ عام سفر پر بھی ہوتا ہے. پھر یعنی یہ خالی جہاد کے بارے میں, جہاں عام سفر کرو گے نہ زمین کے اندر بھی تو اس کے اندر بھی جو ہے اس کا اطلاق جو ہے نماز قصر کا ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت قرار دیا ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک انعام اور سہولت ہے. اور سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ زمان و مکان کے تقاضوں سے ہم آہنگی اور لچک پیدا کرنا حالات کے مطابق اور لوگوں کی سہولت جو ہے یہ اسلامی احکامات کی بڑی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ لوگوں کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا وہ جو نہ اٹھا سکتے ہوں, بلکہ لوگوں کے لیے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے. سخت سے سخت حالات میں بھی نماز نہ چھوڑنے اور اسے ادا کرنے کی صورت سکھلائی گئی ہے. یہ چند ایک پوائنٹس ہیں جو اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتے ہیں. دشمنوں کے فتنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ہوشیار رہنا لازمی اور ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے, یہ فرمایا کہ جب تمہیں خوف ہو, تمہیں خطرہ ہو, تو پھر ضروری ہے بے شک تم نماز کو اختصار مختصر کر دو, لیکن دشمن کے مقابلے میں ویجیلنٹ رہو. دشمن کے فتنوں سے چھٹکارا پانا جو ہے پوری نماز پڑھنے سے زیادہ اہم اور بیشتر مصلحت کا حامل ہے. یہ بات جان لینی چاہیے کہ دیکھیں نماز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو ضروری ہے بے شک, لیکن یہ جو بڑا فتنہ ہے یہ کفر کا فتنہ ہے اور کفر کے نظام کا فتنہ ہے, یہ بڑا اس سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کے لیے اگر تمہیں نماز کو مختصر بھی کرنا پڑے تو بے شک کر لو. اب جو ہے کچھ اس سے نماز قصر سے متعلق کچھ احکامات ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں جو ہے مزید جو اضافی لٹریچر اس میں بھی انشاءاللہ کور کریں گے. تو جو نماز قصر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نماز قصر جو ہے تمام چار رکعت فرائض والی جو نمازیں ہیں, جیسے ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے, ان کو نصف کر کے پڑھنا, یعنی ظہر فرائض کو نصف کر کے پڑھنا یہ قصر کی نماز ہے, یہ قصر کہلاتا ہے. اور مغرب کی نماز چونکہ تین رکعت ہے تو پھر تین رکعت جو ہے وہ تین رکعت ہی ادا کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سنتوں میں سے صرف فجر کی سنتیں جو ہے وہ اس میں سفر کے اندر ادا فرمائی ہیں, اور وتر بھی جو ہے آپ سے پڑھنا جو ثابت ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کہیں پہ تشریف فرما ہوتے تھے, جب اپنی منزل پہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے تھے تو پھر آپ نوافل وغیرہ تو پڑھتے تھے لیکن دوسری جو ہے وہ چیزیں نہیں پڑھتے تھے, آپ جو ہے دو رکعت ہی نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پوچھا ایک مرتبہ نبی علیہ وسلم سے کہ اب ہم قصر کیوں کرتے ہیں, یعنی جب دشمن کا خوف نہ ہو, جبکہ اب امن و امان سے ہیں تو یعنی یہ دشمن کا خوف نہیں ہے تو پھر بھی ہم جو ہے قصر کر رہے ہیں دور ہیں. تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر فرمایا ہے, پس تم اس کے صدقے کو قبول کرو. اب فرمایا صدقہ تم تصدق اللہ بہا علیکم فقبلوا صدقته, تو یہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم اس کے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ حاضر تخفیف من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیفات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی ہے تمہارے اوپر, اس نے تمہارے اوپر آسانی فرمائی ہے, ان آسانیوں کو قبول کرو. اس وجہ سے علماء نے پھر اسے کہا ہے کہ یہ لازم ہے کہ انسان, واجب ہے کہ انسان جو ہے جب سفر کے اندر ہو تو جو ہے یہ جو ہے وہ قصر ہی کرے نمازوں کے اندر. تو یہ کتنے سفر کے اوپر جو ہے یہ جو ہے وہ قصر واجب ہو جاتی ہے؟ تو اس میں بہت سارے علماء کے مختلف اقوال ہیں. تو زیادہ تر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر تھے ان کو مجموعی طور پر ان کو دیکھا جائے, صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سلسلے کے اندر جو یہ ان کی جو رائے تھی یا ان کے جو جس کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے, تو ان سب کو اگر ملا کے جو ہے وہ جس قول کے اوپر زیادہ علماء فقہ جو ہے متفق ہیں وہ 48 میل کا ہے, 77 کلومیٹر کا ہے. اور جو ہے وہ اس سفر کے اوپر اگرچہ دوسرے جو ہے وہ رائے بھی موجود ہیں, لیکن اور میں سے اگر آپ کسی رائے کے اوپر جو ہے عمل کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کتنی مدت کے لیے قصر کی جا سکتی ہے؟ تو اگر مدت غیر یقینی ہو سفر کی یا کسی کی جگہ پہ قیام کی, تو پھر اس تمام عرصے کے لیے قصر کی جائے گی, چاہے یہ سالوں پہ مشتمل ہو. یعنی اگر آپ جو ہے اس بات کے امکان ہو کہ کل چلے جائیں گے یا پرسوں چلے جائیں گے اور یہ مدت بڑھتی چلی جا رہی مسلسل, لیکن یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے, تو پھر اس تمام عرصے کے اندر جو ہے وہ سفر کریں گے. اور اگر مدت معین ہے یعنی آپ کو پتا ہے, تو پھر جو ہے مختلف کال ہیں, 15 دن کا, 17 دن کا, مختلف یہ ہیں 12 دن کا. تو جس زیادہ تر فقہا کا جو کال جس پہ جو ہے وہ 15 دن یا اس سے کم کی مدت ہے, یعنی اگر آپ 15 دن یا اس سے کم میں اگر کسی جگہ پہ ٹھہریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ قصر پڑھیں, اور 15 دن سے زیادہ پڑھیں ٹھہریں گے تو پھر جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ پوری نماز پڑھیں. اور صلاۃ الخوف کیا ہے؟ خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ صلاۃ الخوف کہلاتی ہے, اور اس کی ان دونوں نمازوں کی, نماز قصر کی اور نماز خوف کی مشروعیت, یعنی ان کی شریعت کے اندر ان کا جو اصل جو اوریجن ہے وہ کہاں ہے, تو وہ یہی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے, اس سے دونوں کا جو ہے اس کے بارے میں. اور صلاۃ الخوف کو ادا کرنے کی کئی صورتیں حدیث مبارکہ میں مذکور ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 طریقے سے صلاۃ الخوف کو ادا فرمایا. یہ صلاۃ الخوف جو ہے یہ دشمن سے خوف کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, کسی اپنی جان کا خوف بھی ہو سکتا ہے, کسی آپ کو کسی سے جو ہے جان کا خوف ہے, یا کسی اور خطرے کا خوف ہے آپ کو, جو ہے کوئی فلڈنگ وغیرہ ہے, یہ اس طرح کے کچھ حالات ہیں, اور جہاں بھی یہ خوف اور جان کے خوف, اور جہاں پہ جان کے جانے کا خطرہ ہو یا نقصان پہنچنے کا آپ کو خطرہ ہو, ان تمام حالات کے اندر خوف کی نماز کو جو ہے ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی عین جنگ کے دوران قصر کی کوئی حد نہیں ہے, یعنی آپ جا پڑھیں کہ نہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے لمیٹیشن رکھی گی کہ کتنی رکعت پڑھیں, جتنی سہولت کے ساتھ آپ منیمم کم از کم ایک رکعت جو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں, قبلہ و رو ہونا بھی ضروری نہیں ہے, سجدہ و رکوع بھی جو ہے معاف ہو سکتے ہیں, اشاروں سے کیے جا سکتے ہیں, جسم پہ خون لگا ہے, کپڑے لگے ہوئے ہیں, خون آلود ہیں, تب بھی پڑھے جا سکتے ہیں, سواری کے اوپر ہیں جو ہے وہ پیدل ہیں, کسی صورت کے اندر بھی یہ نماز اس طریقے سے جو ادا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اچھا, ہم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر یہ سارے کے سارے فقہ کے معاملات ہیں, اور ہم فقہ کے معاملات جو ہے دروس قرآن کے اندر, قرآن کے جو اسباق ہوتے ہیں, مختلف لوگ جو ہے ابھی کہیں پہ دروس ہوتے ہیں, ان میں عام طور پہ فقہ کے احکامات جو ہے بتانے سے گریز کیا جاتا ہے. اور اس کی بڑی بہتر ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے فقہ کے معاملات کے اندر بڑی ڈائیورسٹی ہے اور بڑا تنوع ہے, اور جو ہے ظاہر مختلف علماء کرام نے, فقہاء کرام نے جو فقہ ہیں امام کے, انہوں نے مختلف رائے موجود ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہ, اس کے باوجود ہم یہ جو ہے بیان کر دیتے ہیں یہ چیزیں, تو اس بارے میں ایک بات جو ہے اچھی طرح اس کو جان لیں جو ہے ہم کیوں بیان کرتے ہیں. اچھا, یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم میں سے جاننا ضروری ہیں, اس لیے ہم کچھ جو سوال بھی ہوتے ہیں اس کی طرف سے, تو اس میں ہم اس کو بنیادی باتوں کو بیان کرنا بتانا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے, لیکن میں جو چیز بڑی زیادہ امفیسس کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں, جو فقہ کے معاملات ہوتے ہیں, ان میں کبھی بھی آپ جو ایک اپروچ اختیار کریں, وہ کبھی بھی یہ اپروچ اختیار نہ کریں کہ صحیح اور غلط کی, کبھی بھی یہ نہ کریں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے. اگر جب بھی لوگوں کو جو مسائل ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, وہ ایگزیکٹلی یہ ہیں کہ جس طریقے کے اوپر میں عامل ہوں یہ صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے, حتیٰ کہ دین کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں یا مختلف اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں, ان کے اندر بھی پرابلم یہی, بلکہ یہ پرابلم ڈسمینیٹ سوسائٹی کے اندر ہوا ہے, وہیں سے ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جس کے اوپر میں عامل ہوں یا یہ میرے امام کی جو رائے ہے یہ رائے صحیح اور باقی رائے غلط, دوسری رائے جو ہے وہ غلط ہے. اچھا, یہ سارے کے سارے جو ہمارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ یہ, حالانکہ اس میں جو ہے علماء کرام جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط اور صحیح کی بات ہے ہی نہیں ہے, یہ صرف پریفرنس کی بات ہے. اب دیکھیں کہ جو بھی ہم مسلمانوں کے اندر یہ جو فقہ, یہ اسکول آف تھاٹس ہیں, یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے جو ہے یہ وہ اسکول آف تھاٹس ہیں جن کے بارے میں یہ سارے, جن کو مسلمان گردانا گیا ہے, ان میں سے کوئی بھی جن لوگوں نے, جن اماموں نے جن علماء کرام نے جو رائے اپنائی ہے وہ حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جو استنباط کرتے ہوئے یہ نتائج اخذ کیے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کے اندر بہت ساری حدیث ہیں, حدیثوں کے مجموعے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں حدیث ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کو ایک حدیث پہنچی اور کسی کو دوسری, تو یہ اس بات کا تو امکان ہے کہ کسی ایک کوئی ایک رائے جو ہے وہ زیادہ مضبوط رائے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یا حدیث مبارکہ سے زیادہ آپ کے عمل سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو, اور دوسری جو ہے وہ کسی وقتی طور پر مطابقت رکھتی ہو یا کم مطابقت رکھتی ہو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. لہٰذا اس کو صحیح اور غلط کہنے سے بالکل جو ہے آپ یقینی طور پر اعتراض کریں. ہاں اگر آپ کوئی اور جو ہے دوسری رائے پہ جو ہے عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں, اس کو بھی جو ہے حدیث سے جو ہے وہ استفاد کرتی ہے, اس کو بھی رائے کو اپنایا گیا ہے, اس کا بھی احترام کیجئے کہ یہ بھی ہے. ہاں آپ اپنی اگر تحقیق کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی رائے صحیح ہے تو پھر جو ہے, اور یہ بہت بڑا جو عظیم احسان ہے ہمارے فقہاء کرام کا اور ہمارے جو ائمہ کرام ہیں جو فقہ کے, کہ انہوں نے لوگوں کے لیے تسہیل کر دیا دین کی, کہ لوگوں کے لیے جو ہے آسان کر کے بتا دیا راستہ کہ ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کے اندر مختلف طریقوں پہ عمل کیا ہے, تو آپ جس طریقے پہ عمل کر لیں وہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہم جو ہے یہ چیزیں جو ہے بتا دیتے ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رہنی چاہیے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, وَإِذَا اور جب, كُنْتَ ہوں, فِيهِمْ آپ ہوں, فِيهِمْ ان کے اندر, اور جب آپ ان کے اندر موجود ہوں یعنی آپ کے ہوتے ہوئے, فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ, فَأَقَمْتَ پس اَقَمْتَ تو آپ قائم کریں, یہ جو ہے سیکنڈ پرسن سنگولر, اَقَمْتَ قَدَئِتَ آپ فیصلہ کریں, اَقَمْتَ آپ کھڑے ہوں, آپ قائم کریں, لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز کو آپ قائم کرو, فل تکم فا پس, آگے یہ جو لام جازم ہے, یہ جزم کی جو لام جزم ہے, یہ شرط کی وجہ سے اذا اوپر شرط ہے اور شرط کی وجہ سے یہ لام مفتو ہونا چاہیے تھا, لام مفتو جو ہے لام تاکید لام امر ہوتا, لام یہ لام امر ہے تو یہ لام جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ جزم آ گیا ہے, تو یہ لام تو پس چاہیے کہ تکم تکم طائفہ, اچھا یہ جو تکم ہے یہ جو ہے یہ طائفہ, آپ دیکھیں آگے لفظ طائفہ تن, یہ فیمنین کا لفظ ہے, گروہ جماعت, تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ تکم جو ہے یہ بھی تھرڈ پرسن جو ہے تھرڈ پرسن فیمنین کا صیغہ آیا ہے, کھڑی ہو, تو کھڑی ہو ایک جماعت, تو پس چاہیے تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت, طائفہ گروہ جماعت, یعنی آپ اگر ان کے درمیان میں جو ہے موجود ہیں ایز اے بحثیت کمانڈر کے, بحثیت جو ہے وہ امیر کے, امیر جماعت کے, کمانڈر ان چیف کے, اس وقت جو فوجوں جب ظاہر ہے یہ اس کی بات ہے جہاد فی سبیل اللہ کی, تو فرمایا کہ جب آپ قائم ہوں تو یا آپ ہیں تو آپ کے بعد ظاہر آپ کے جو کام مقائم وہاں پہ امیر یا کمانڈر ہوں گے ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا, تو جو ہے وہ چاہیے کہ اگر وہ کھڑی ہوں ایک جماعت, یعنی آپ نماز کو قائم کریں تو آپ کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو جائے, تکم جو ہے یہ واحد مونس کے صیغہ ہے تھرڈ پرسن کا, من ان میں سے, ماک آپ کے ساتھ, یعنی جو مسلمانوں کا گروہ ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے, ولجا خضو, اچھا یہ کیا مطلب ہے اس کا, کیا یہ جو پوری آیت ہے, اب یہ طریقہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک اصولی طور پر طریقہ بتایا کہ آپ یہ نماز جو نماز خوف ہے نماز قصر ہے دونوں یہ جکجا ہو گئی یہاں پہ, یہ کیسے آپ پڑھیں گے, ولجا خضو, اور پھر وہی آ گیا لام امر پھر آ گیا ہے, وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ پکڑیں, یاخذوا اخذ یاخذوا پکڑنا اور چاہیے کہ پکڑیں, اسلحتہم اسلحہ اسلحہ اپنا یہ جو جسے اردو میں ہم اسلحہ اسلحہ کہتے ہیں یہ لفظ اسلح اسلحہ یعنی ہا کو ہم عام طور پر واضح طور پہ نہیں پڑھتے, اسلحتہم وہ اپنا اسلحہ, اپنے ہتھیار، وہ چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اپنے ہتھیار، یعنی نماز کے دوران بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں نماز میں لیکن اپنے ہتھیار پکڑے رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا، اور پس جب وہ سجدہ کر لے، فَلْيَكُونُوا، پھر آ گیا ہے لام امر، جو ہے لام امر پھر آ گیا، تو پس چاہیے کہ کونو، ہو جائیں وہ مِن وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے، تمہارے پیچھے، نہیں آپ کے پیچھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وہ آپ کے پھر پیچھے ہو جائیں. وَلْتَاتِ، اور پھر لام امر آ گیا ہے، یہ سارے چاہیے چاہیے چاہیے. اچھا، یہ تھرڈ پرسن سنگولر جو ہوتا ہے، وہ گروہ، وہ اشخاص، وہ دے کہ جو ہے ان کے لیے جب امر کا حکم آئے گا تو پھر یہ لام آتا ہے، لام امر آتا ہے. آگے لفظ آتا ہے تاتی، یہ جو ہے آنے کے لیے آتا ہے، آتا یاتی کیا انہوں جو ہے آنے کے معنی، تو چاہیے پس ان کو چاہیے کہ وہ آئیں. اتا یہ تاتی جو ہے یہ بھی فیمینن کا صیغہ ہے، وہی ہے، تو گروہ کی بات آئی تھی تو اب پھر وہ آیا ہے کہ دوسرے گروہ کی اب بات آ جائے گی ظاہر. طائفت اخرى، دوسرا گروہ، طائفہ گروہ، اخرى دوسرا، اب پہلے گروہ کی بات آئی تھی اب دوسرے گروہ، تو چاہیے کہ آ جائے پھر دوسرا گروہ، دوسری جماعت آ جائے. لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی. اب پہلے تو ظاہر ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو ذرا جو ہے ذہن کے اندر رکھیے، فرمایا کہ آپ کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ایک گروہ آئے اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جب سجدہ کر لیں ایک رکعت یعنی پوری ہو جائے تو پھر وہ آپ کے پیچھے ہو جائے، یعنی چلا جائے آپ سے، اور پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی. لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں. اب یہ بھی اسی طرح دیکھیں، یہ یصلوا میں بھی الف زاہد لکھا گیا ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی نون حذف ہوا ہے. اصل میں بھی یہ بھی دے اگر کے لیے لفظ ہے، دے ڈڈ ناٹ پرے، ہو ڈڈ ناٹ پرے، تو پھر یصلونا ہونا چاہیے. تو لم کی وجہ سے، لم بھی حرف جازم ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی یصلو کو جزم دی ہے، واو کو دیکھیں تو اس وجہ سے نون جو ہے پھر گر گیا ہے. فل یصلو، پس چاہیے یصلو، وہ پڑھے نماز، ماک آپ کے ساتھ، تو چاہیے کہ وہ پھر پڑھے نماز آپ کے ساتھ، یعنی وہ گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی. ول یا خزو، اب دیکھیں یہ سارے لام جو ہے لام امر آ رہے ہیں، ان کو ہم نے واضح کر دیا ہے، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں یا پکڑے. ہجر کم، ہجر اس سے پہلے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، بچاؤ. وہ اسلحتا ہم، بچاؤ کا سامان اور اسلحہ. اب دیکھیں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ان کے ہجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اکیلا آئے تو اس میں ہجر کے معنی بھی ہیں اور اسلحے کے معنی بھی ہیں، یعنی جو جو چیز جو ہے وہ بچاؤ کا سامان ہے اور اسلحہ ہے. اچھا دیکھیں، لڑائی جب ہوتی ہے تو یہ دو لفظ کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. جب لڑائی ہوگی تو دو قسم کے ہتھیار ہوں گے، ایک ہتھیار ہوں گے ڈیفنس کے لیے، ٹھیک ہے، بچاؤ کے لیے، اور ایک ہتھیار ہوں گے آپ کو اٹیک کے لیے. اٹیک کے لیے کون سا ہتھیار ہوگا؟ تیر ہوگا، نیزہ ہوگا، تلوار ہوگی، یہ اٹیک کے ہیں، یہ اسلحہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہجر کے کیا ہوگا؟ بچاؤ کے لیے کیا ہوگا؟ بچاؤ کے لیے آپ کے پاس جو ہے خود ہے، آپ کے پاس زرہ ہے، آپ کے پاس جو ہے شولڈر گارڈز ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ لیگ گارڈز ہیں، مختلف جو ہے وہ آرم گارڈز ہیں، سارے جو ہے یہ ہزر ہے، یہ اس کا سامان ہے. تو دونوں، اچھا اب ان کا الگ الگ ذکر، دونوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے تو یہ پھر الگ الگ معنوں میں آئیں گے. اگر ہزر اگر اکیلا آئے تو پھر اس میں دونوں معنی بھی پوشیدہ ہو، دونوں معنی بھی کیے جا سکتے ہیں اس کے، تو یہ اس کا جو ہے اس کے بارے میں آیا ہے. تو اپنے بچاؤ کو تو چاہیے کہ وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسرا گروہ ہے. اب دیکھیں ایک بات کو غور سے دیکھ لیں، پہلے گروہ کی جب بات آئی ہے تب بھی ان کو اس گروہ کو کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نماز آپ کے ساتھ پڑھیں لیکن ہتھیار بند رہیں، ہتھیار نہ رکھیں کسی صورت کے اندر، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ نماز پڑھیں. دوسرے گروہ کے بارے میں آئے کہ وہ نماز پڑھے، وہ پہلا چلا جائے پھر دوسرا آ جائے، وہ رکعت پڑھے اپنی جو ہے، لیکن وہ بھی ان کو چاہیے، لام امر ہے، ولجا خزو، اور انہیں بھی چاہیے کہ لازم ہے ان پر، یہ لام لازم ہے، لام امر ہے کہ لازم ہے ان پر کہ وہ ہجر ہوں اسلحہ تم، اپنے بچاؤ پکڑے رہیں، اپنے بچاؤ اور ہتھیار، اپنے ہتھیار بھی، یعنی ہجر جو ہے بچاؤ کے سامان، یہ سپر ہے اور خود اور زرہ ساری چیزیں، اور اسلحہ جو ایسے وہ جو اٹیکنگ جو ہے جو آپ کا اکوپمنٹس ہیں. ود الذین کفروا، ودا یا ودو، یہ مودت اسی سے نکلو، ودا چاہنا، چاہتے ہیں، اللہ زینا وہ لوگ، کفرو جو انہوں نے کفر کیا. ودہ سوری یہ ماضی کا سیکھا ہے, ودہ چاہا ہے ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا, یہ اسی سے مبدت ہے. لو تغفلون, لو اگر, تغفلون غفلا یغفلو غفلن جو ہے یہ غفلتن یہ جو ہے غافلون, اگر تم غافل ہو, جن لوگوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو, ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے, یعنی اٹس فار فرام یو, تو اپنے اسلحے سے غافل ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے اور اسلحہ آپ کی دوسری جگہ پہ پڑا ہے تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ تو بڑا کریٹیکل ہے. اسی میں تو جو آج آپ کو تو پتہ ہے کہ اسلحے کی نوعیت بھی بدل گئی ہے, تو مثلاً آپ کے پاس اگر جو ہے وہ گن یا جو بھی چیز ہتھیار دوسرے ہیں, ظاہر ہے وہ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے تو وہ تو بہت ہی کریٹیکل اور وہ ہو سکتا ہے, ڈیسائزو ہو سکتا ہے. تو تم اپنے اسلحے سے غافل ہو. وہ امتیعتکم, اور امتیع یہ جو ہے متاعن کی جمع ہے, امتیعتن متاعن, یعنی جو بھی سامان ہے آپ کے پاس, سامان حرب, حرب کا سامان ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, تیر ہے, آج کل آپ کو پتا ہے دستی بم ہو سکتے ہیں, گرنیڈ ہو سکتے ہیں, آپ کو پتا ایک جو فوجی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اس کی کٹ کے اوپر جتنا سامان لگا ہوتا ہے, جو پروٹیکشن کا ٹیک کا, وہ سارے کے سارا امتیا ہے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ, فَيَمِيلُونَ پس, اچھا یہ جو مالا جمیل پل پڑے, اٹیک کر دے, حملہ کر دے, یہ جو لفظ ہے مالا اس کو دیکھ لیں اچھی طرح, مالا جمیل و میلا اس کے بہت سارے معنی ہیں. یہ ٹوٹ پڑنا, اچانک حملہ کرنا, اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر یہ اللہ کے ساتھ ہو تو اس کے پھر معنی حملہ کرنے ہوتے, اگر یہ این ان کے ساتھ ہو تو میلا ان جو ہے اسے کسی چیز سے جھکنا, غافل ہونا, اور اگر یہ میلا الہ ہو تو کسی چیز کی طرف جھکنا, یعنی معنی تو اس کے معنی پھر ہوں گے رجوع کرنا, اور اگر ان ہو تو اسے دور جانا, یعنی کسی اور چیز سے دور جانا, چلے جانا, غافل ہو جانا, تو یہ اس کے معنی. تو یہاں پہ چونکہ اللہ کے ساتھ آیا تو اس کے معنی ہوں گے حملہ. تو وہ اگر یعنی تو مومنٹریلی اگر اپنے حملے اپنے اپنے اسلحے سے غافل ہو تو پھر وہ تمہیں جو ہے وہ پل پڑے تمہارے اوپر حملہ کر دے. میلتم واحدہ, حملہ کرتے ہو ایک ہی دفعہ, یک بارگی, ایک ہی دفعہ حملہ کر کے. فلا جناح علیکم, پھر وہ لفظ دوبارہ آ گیا, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان کان بکم اذن, ان اگر, کانا ہو, بکم تمہارے لیے, اذن اگر ہو تمہارے لیے کوئی اذیت تکلیف, اگر تمہارے لیے کوئی تکلیف کا سامان ہو, اور یہ جو اذن ہے لفظ یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, یہ جسمانی اذیت کے لیے بھی آتا ہے, کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے جسمانی طور پر, اور اگر روحانی طور پر کوئی انسان کو تکلیف, جو ذہنی طور پر تکلیف پہنچے, اس اذیت تکلیف کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے, مم مترن یعنی بارش سے کوئی تکلیف پہنچے, فلڈنگ کا خطرہ ہے, بارش میں جو ہے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, کوئی ژالہ باری ہے, کچھ اس طرح کا چیز ہے, تو او کن تم مردہ, او کن تم, یا پھر تم ہو مردہ, مرید جو ہے یہ مرید ان کی جمع مردہ ہے. انتدعو کہ تم, یہ ودا ہے لفظ, اردو میں جو لفظ ودا ہے نا, ودا کر دینا جو کسی چیز کو گرا دینا, رکھ دینا, یہ ودا یدعو ودان اتارنا, اتار کر رکھ, یہ لفظ آپ کو پتہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے, ودع حمل, حمل کا ودا ہو جانا, حمل اتار کر رکھ دینا, یعنی جب جو ہے ڈلیوری ہو جائے تو اس کے لیے پھر ودع حمل کا لفظ ہوتا ہے, یہ وہی لفظ ہے. تو یہ تدا, تا جو ہے سیکنڈ پرسن والا ہے, کہ تم اتار کر رکھ دو, اسلحہ تکم اپنا اسلحہ, وہ خزو اور پکڑو, حذرکم اپنا بچاؤ. ان اللہ عد, بے شک اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے, للکافرین کافروں کے لیے, عذاب مہینا احانت والا, مہین احانت والا عذاب, رسوا کرنے والا عذاب. اس کا ترجمہ پڑھوں گا.
اور اے نبی, جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑا ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے, پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے, اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے, اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے, کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں
تم اپنے ہتھیار اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بار کی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں, مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے.
اب عزیز بھائیو, یہ صاف طور پر واضح ہے اس حکم کے اندر, اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہے, اس ترجمے کو اور پڑھا ہے, تو کہ ایک تو نماز جو ہے وہ جو خوف کی حالت کی نماز ہے وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے, اور لیکن اس میں سب سے اہم بات ہے کہ تمہیں کسی بھی صورت کے اندر اپنے دفاع سے کسی صورت میں غفلت برتنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو ہے مقرر تاکید کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چاہے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے یا دوسرا گروہ نماز پڑھے, نماز کے دوران بھی جو ہے وہ تمہیں اپنا اسلحہ لیے رہو. اور حتیٰ کہ یہ بھی اس بات کی علماء فقہا نے اس کی تفصیلات کے اندر لکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ اسلحہ نماز کے دوران ہی تم نماز کے دوران ہی تم جو ہے وہ اس کے جواب جو ہے وہ دے سکتے ہو. اب صلاۃ الخوف کا جو ہے یہ حکم جو خاص طور پہ جہاں پہ آیا ہے, یہ اس وقت نہیں ہے جب مارکہ عملاً بالکل گرم ہو, جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہو, بلکہ یہ اس وقت ہے جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہو اور ابھی تک جو ہے گھمسان کا رنگ نہ پڑا ہو. تو اگر تو بالکل جو ہے وہ مارکہ قتال گرم ہو گیا ہے اور جنگ شروع ہو گئی ہے, اور پھر اس وقت تو نماز کو جو ہے مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے, اور یا حسب موقع اگر کوئی موقع مل گیا نماز پڑھنے کا انتہائی مختصر طور پہ بھی ادا کی جا سکتی ہے, جس میں پھر رکعت بھی اور استقبال قبلہ بھی اور رکوع سجود سب کی تخفیف کی جو ہے اجازت ہے. بس ایک سمبولک طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینا ہے, اور جو ہے وہ چاہے اس کی کوئی بھی خفیف سے خفیف صورت بھی اگر ممکن ہے تو وہ ہو تو وہ نماز کی ادائیگی ہو جائے گی اس طریقے سے, لیکن بہرحال یہ ہے ضروری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے میں نے کہا کہ نماز جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تو نماز اس آیت کے اندر تو مؤخر کرنے کا نہیں کہا گیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے, چونکہ یہ حکم جو ہے اس صورت کے اندر ہے جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نمازیں آپ نے مؤخر کی ہیں, اور پھر جو ہے موقع پا کر ان کو ترتیب کے ساتھ ادا کیا ہے. اور حالانکہ اس وقت یہ صلاۃ خوف کا حکم آیا چکا تھا, کیونکہ یہ 3 سے 4 ہجری کے اندر یہ جو ہے سورت اتری ہے, جبکہ غزوہ خندق 5 ہجری کے بعد جو ہے وہ پیش آیا, 5 ہجری میں پیش آیا ہے. تو صلاۃ خوف کا جو ہے وہ بڑی حد تک اس کی ترکیب جو ہے اس کے انحصار جنگی حالات کے اوپر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے 4-5 طریقوں سے یہ نماز مختلف اوقات میں اس طریقے سے پڑھائی ہے, ان سب کی تفصیلات جو حدیث مبارکہ میں آئی ہیں. اور یہ امام وقت جو ہے یا جو کمانڈر ہے اس وقت فوجوں کا یا دستے کا, وہ اس بات کی اس کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کی ڈسکریشن ہے کہ ان جس طریقے سے جو بھی جس طریقے سے حالات اجازت دیتے ہیں جنگی حالات, وہ ان طریقے سے نماز کو اختیار جو ہے وہ کر سکتا ہے. ایک حصہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے, دوسرا حصہ جو ہے دشمن کو مقابلے میں رہے, پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پھر دوسرا جو ہے وہ ایک پہلا حصہ جو اسلام پھیر کر چلا جائے, اور دوسرا جو گروپ ہے وہ آ کر نماز کو جو ہے وہ اس طریقے امام کے ساتھ پوری کر گئے. تو امام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور فوج کی 1 رکعت ہوگی. اور اسی طرح دوسرا رکعت بھی ہے کہ جو ہے وہ ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا آ کر امام جو ہے حصہ 1 رکعت امام کے پیچھے پڑے, پھر دونوں باری باری آ کر اپنی چھوٹی ہوئی 1 رکعت بطور خود ادا کریں. اس طریقے سے دونوں حصوں کی 1 رکعت امام کے پیچھے ادا ہوگی اور 1 رکعت جو انفرادی ادا ہوگی. تو مختلف طریقے ہیں, ان کے علاوہ صلاۃ خوف کے اور بھی طریقے ہیں جن کی کتب جو ہے تفصیل فقہ کی کتب کے اندر جو ہے موجود دیکھی جا سکتی ہے, اور جس طریقے سے بھی پڑھ لی اچھی جائے وہ ان میں سے جو ہے نماز صحیح ہوگی. اچھا, اس پورے عمل کے اندر جو مذکور اہم نکات ہیں ان کی طرف زیادہ جو ہے توجہ دینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو فقہی تفصیلات ہیں اور عام طور پر یہ سارے لوگوں کو ظاہر پیش بھی نہیں آئیں گی, لیکن جو اہم بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ نماز خوف یا باجماعت ادا کرنے کی صورت میں مسلمانوں کی ایک جماعت نماز کے لیے کھڑی ہو لیکن دوسری جماعت ان کی حفاظت کرے, اور کسی صورت میں بھی دشمن سے بے خبر نہ ہو جائے. نماز خوف باجماعت ادا کرنے کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے مجاہدین دوسرے جانباز جنگجوؤں کی حفاظت کریں, یہ نماز پڑھنے کی شرط رکھی گئی ہے, یعنی یہ لازم ہے, اس سے کسی صورت میں بھی غفلت نہیں برتی جا سکتی. میدان جنگ میں نماز جماعت قائم کرنا لشکر کے کمانڈر کی سوابدی پہ منحصر ہے. سخت ترین حالات میں بھی نماز اور اس جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی خاص اہمیت ہے. یعنی اگر بے شک کتنی ہی جو ہے حالات خراب ہوں تو اگر جب بھی جب تک ممکن ہے آپ اسے جماعت کے ساتھ جو ہے ادا کریں نماز کو. نماز خوف کی ادائیگی کے دوران اپنے ہتھیار ساتھ رکھنا اور ہوشیاری اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا واجب ہے, لازم ہے. واجب بعض اوقات فرض کے معنوں کے اندر جو ہے وہ ادا جو ہے معنوں کے اندر آتا ہے. اور ہوشیاری اور احتیاط کے ذریعے وہ تمام راستے بند کر دینا ضروری ہے جس سے دشمن کسی موقع سے فائدہ اٹھا, یعنی وہ سارے میئرز اختیار کرنے چاہیے. جنگ کے دوران ہوشیار رہنا اور اسلحہ اور جنگی سازمان کے ساتھ ضروری تیاری ایک جیسی اہمیت کے عامل ہے. یعنی ہے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کہا گیا کہ اپنے ساتھ رکھو, یعنی یہ چیز ہوگی تو آپ کہا گیا نا کہ آپ کے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھو. لہٰذا پہلے تو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کو جو ہے آپ نے مہیا کرنا ہے, اور پھر دوسرا حکم آیا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے نماز کی صورت میں. تو نماز خوف ادا کرنے والے مجاہدین کے دونوں گروہوں کو ایک امام کی اقتدا کرنی چاہیے. یعنی کہ جب نماز خوف صلاۃ الخوف ادا ہو تو ظاہر ہے ایک امام کی اقتدا کرنی چاہیے. یہ بھی بہت اہم ہے کہ ایک کمانڈر ہو اور ایک امیر ہو اور اسی کی اقتدا ہو اور اسی کے تحت جو سارے فیصلے کیے جائیں. یعنی بڑا ایک زبردست نظم و ضبط کا خیال رکھنا جنگ کا لازمی اصول ہے. یعنی یہ نہیں ہے, الرٹ اپ نہیں ہے کہ کوئی جس کو جی چاہ کہیں کوئی اس طریقے سے جو پڑھ رہا ہے کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے, سب کا المو الگ الگ ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ نظم و ضبط کو ان یہ جو جنگی صورت کے اندر ہے اس کے اندر بھی اس کو لازمی جو ہے وہ قائم رکھنا ہے, حتیٰ کہ عبادت کے دوران بھی اسی کا خیال رکھنا ہے. مسلمانوں کا اپنے ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان سے غفلت برتنا دشمنوں کو اچانک حملہ کرنے یا شب خون مارنے کا موقع دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی صورت کے اندر بھی تم غفلت نہ ہو, اگر یہ غفلت برتی تو دشمن جو ہے یہ موقع حاصل کر لے گا. تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیں ان سب چیزوں کو اوور آل جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے اور پھر احکامات صادر کیے گئے ہیں. دشمنوں کے حملے کے مقابلے میں جنگ و جدل اور دفاع کے لیے ہمیشہ آمادہ رہنا مسلمانوں پر فرض ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ دشمن تو تیاریاں بھی کر رہے ہوں, دشمن جو ہے وہ حملوں کے لیے آپ معلومات بھی اکٹھے کر رہے ہیں, اسلحہ بھی اکٹھے کر رہے ہیں, فوجی بھی اکٹھی کر رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہنوز دلی دورست جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو بہت ہی ہوشیار اور آمادہ رہنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کا ترنا والا ثابت ہوں اور مسلمانوں کی جانیں اور مالیں اور ان کا وطن اور ان کی عزتیں اور ان کی جو زمین اور ان کا دین جو ہے وہ دشمن کے لیے جو ہے وہ ترنا والا ثابت ہو. اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو تمام مسلمان اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اس کی جواب دہی کے لیے ان کی جواب دہی کرنا پڑے گی اور یہ فرض سے غفلت میں جو ہے شمار ہوگا. مسلمانوں کو نماز خوف کے دوران بیماری یا بارش سے نقصان پہنچنے کی صورت میں ہتھیار سامنے رکھنے سے معاف کیا گیا ہے. یعنی یہ ایکسیپشن دی گئی مسلمانوں کو. اب آپ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہے یہ اگر آپ عام طور پر اس کا درس مطلب ہے اس کو دیکھیں اس آیت کو تو پھر اس کے اندر جو ہے کہا جائے گا کہ بس بھائی اس کے اندر جو ہے نماز صلاۃ الخوف کے اور صلاۃ القصر کے احکامات ہیں, یہ فقہی معاملات ہیں, ان سے جلدی جلدی گزر جائیں. مطلب اسے اس میں کوئی خاص بات بیان کرنے کی ہے نہیں. لیکن اگر آپ جو آج کل دیکھیں دیں کہ آج کل آپ ایک ٹیکسٹ سے گزرتے ہیں اور پھر ٹیکسٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے کیا ٹیگز بنتے ہیں, اس کے عنوانات کیا بنتے ہیں اس سبق کے اس پورے ڈسکورس کے, تو آپ جو ہے میں یہ اصل میں تو ہوم ورک ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں. آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ عنوانات کے اوپر غور کریں. یہ عنوانات جو ہے 20-25-30 عنوانات جو ہے ایک آیت کے اندر موجود ہیں, آپ دیکھتے جائیے. کوئکلی ہم اس کے اندر گو تھرو کریں گے. یعنی یہ صلاۃ الخوف اور قصر کے الہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. احکامات کا فلسفہ ہے, بیان کیا گیا ہے کہ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے, یعنی وجہ کیا ہے صلاۃ الخوف اور قصر کی. اچھا, احکام الہی کے لچکدار ہونا, اسلامی اجتماعیت, اسلامی علاقے اور ملک کا دفاع کی اہمیت, دفاع کے لیے جنگ و سازمان کے اسلحے کا حصول, جنگ میں پاسبانی کرنا, ہوشیار رہنا, اطلاعات کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنا, اس کی ترسیل اور اس کی حفاظت, یہ ساری چیزیں, جنگ میں منصوبہ بندی کرنا, جنگ میں نظم و ضبط, دشمن کا خطرہ, دشمن کے حملے کا پیش خیمہ جو ہے, شکست کے اسباب کی اس پہ بات کی گئی ہے کہ دیکھو اگر تم غافل ہوگے تو شکست جو ہے تمہیں وہ ہو سکتی ہے, پھر نماز کی اہمیت کا ذکر ہے, عبادت میں نظم و ضبط کی بات ہے, غفلت کے اثرات, ممکن اثرات جو ہے قوم, پوری قوم کے اوپر جو ہے کیا پڑ سکتے ہیں, فوجی تیاری کی اہمیت بتائی گئی ہے, کفار کا موقع کی تلاش میں رہنا بتایا گیا ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے, اوور آل مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے, نماز خوف با جماعت ادا کرنا, کفر ہمیشہ اسلام کے درپے رہے گا اور کفر کی طاقت سے نہ مرد آزما ہونے کی تیاری کرنا, اور کفار کا موقع کی تلاش میں رہنا, غافل پا کر حملہ کرنا. یہ دیکھیں کہ 20-25 ٹیگز جو ہے یہ عنوانات ہیں اس آیت کے, آپ سارے کے سارے ان پہ جو ہے دیکھیں گے آپ اس پہ ان پہ بات ہو سکتی ہے, اور اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا کریں تو یہ آپ ایک پھر بیٹھیں اور ترجمے کے بعد دیکھیں کہ اس میں کیا کیا مضامین پوشیدہ ہیں اس ایک آیت کے اندر. میں فیضہ قدر تم الصلاۃ, جب تو نماز کو پوری کر چکو, فذکر اللہ, تو اللہ کو یاد کرو, قیامن قیام کرتے ہوئے, وقعودن بیٹھتے ہوئے, والا جنوبکم اور اپنی سائڈوں پہ اطراف پہ, اطراف کا مطلب ہے ظاہر پہلو, یعنی لیٹ آپ جب لیٹے ہوئے ہوں تو پہلو کے اوپر جو ہے لیٹنا ظاہر ہے, یہ کروٹ کے اوپر لیٹنے کے معنوں کے اندر آتا ہے, یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے, تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. فیضت مانتم, پھر جب تم, یہ لفظ ہے اطمینان, یہ لفظ ہے اطمان, اطمینان یہ سکون والا ہونا, تو اس میں فرمایا گیا کہ جب تم پھر اطمینان حاصل ہو جاؤ, تمہیں مطمئن ہو جاؤ, تمہیں خوف کی حالت نہ رہے, جنگ کی حالت نہ رہے, فاقیم الصلاۃ, تو نماز کو قائم کرو. پھر ان الصلاۃ, بے شک نماز, کانت ہے, علی المؤمنین, مومنین کے اوپر, کتاب موقوتا, کتاب لکھی ہوتے ہوئے, فرض ہوتے ہوئے, موقوتاً مقرر, جو وقت ہے مقرر وقت کے اوپر فرض ہوتے, فرض ہے مسلمانوں کے اوپر. اور موقوت جو ہے یہ جیسے جو ہے یہ مفعول کے طور پہ, یعنی مقرر کیا ہوا وقت جو ہے, وقتا یک تو وقتاً کسی کام کو مقرر وقت پر کرنا, اور اسی سے لفظ موقوت جو ہے مقرر وقت پر کوئی چیز مقرر کی گئی ہے تو اس کو جو ہے کہا گیا. اس کا ترجمہ پڑھیں سر.
پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو, اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے.
جزاک اللہ. اب صلاۃ خوف میں جو کمی ہو گئی ہے, ظاہر ہے اس میں تو نہ طریقے صحیح طریقے سے ابھی جو ہے وہ رکوع سجود نہیں ہوئی ہے, رکعت بھی ایک پڑی گئی ہے, اس میں کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی دھیان کچھ دشمن کی طرف بٹا ہوا تھا, حملے کا خطرہ تھا, تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حضور جو حاضری ہے اس میں جو کنسنٹریشن ہے اس میں کمی آئی ہے, اس کی تلافی کے لیے دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تک جنگی کیفیت ہو تو نماز قصر کے ساتھ پھر ہر حالت میں اللہ کا ذکر, یعنی تم نے نماز قصر پڑھ لی ہے, اب باقی تمام اوقات میں تم چل رہے ہو, پھر رہے ہو, حملہ کر رہے ہو, ڈیفینڈ کر رہے ہو, ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتے ہو, کھڑے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, اور بیٹھے ہوئے بھی, ہر حالت میں کوئی بھی کیفیت تمہاری اللہ تعالیٰ سے غفلت کی کوئی لمحہ نہ ہو کہ اس پہ گزرے, اور تمہارا دل بھی اور تمہاری زبان بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنی چاہیے. اور جب جنگ پھر ختم ہو, دوسرا حکم جو ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے یا رک جائے, دشمن کا حملہ ٹل جائے, تو پھر آپ صلاۃ خوف نہیں بلکہ مکمل نماز ادا کرنی ہے, اس کے تمام ارکان پورے صحیح طریقے سے, واجبات اور سنن اور آداب صلاۃ جو نماز کے آداب ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھنا ہے, اور جو بھی جو پہلے کمی جو ہو گئی تھی اس کو اسی طریقے سے جو پورا کرنا ہے, اس لیے کہ اب تمہارے اوپر یہ ہر نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا ہوگی. وہاں پہ تو جو اوقات کو جمع بھی کیا, نمازوں کو جمع بھی کر دیا گیا ہے, اور جو ہے کمی بھی کر دی گئی ہے, شارٹن بھی کر دی گئی ہے, ساری تخفیفات بھی کر دی گئی ہیں, لیکن اب نہیں, اب جو ہے بتا دیا گیا کہ نماز مسلمانوں پہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے, اس لیے اب میں اسی کسی قسم کی جو کمی بیشی نہیں آنی چاہیے. اچھا, یہ جو بات جو ہے بہت اہم حکم ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کا ایک اختتام ہے, ایک آغاز ہے, یعنی اس وقت نماز شروع ہوتی ہے, اس وقت پہ ختم ہوتی ہے. تو قرآن کریم نے تو بہت کہیں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ ظہر کی نماز اس وقت شروع ہوگی, اس وقت ختم ہوگی, تو کچھ البتہ اوقات کی طرف جو اشارات موجود ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو اوقات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر فرمائے ہیں، اور ان آیات اس سے آیات کریمہ میں جب کہا گیا ہے کہ اوقات کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں پہ نماز فرض ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازوں کے اوقات مقرر فرمائے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بعین ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور یہ بات قرآن کریم میں کئی دوسری جگہوں میں بھی آئی ہے کہ دین کے معاملے میں آپ جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور اس حکم کی اطاعت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت ہے۔ اوقات نماز کی تفصیل بہت ساری احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، جن کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن لگاتار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، 1 دن 5 نماز اول وقت میں پڑھائی، اور پھر دوسری دن جو ہے تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائی، اور پھر فرمایا کہ تمہاری نمازوں کے اوقات ان حدود کے درمیان مابین ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم اضافی مواد کے اندر جو ہے پھر کور کریں گے۔ پھر فرمایا آخری حکم ولا تہنو، اور ہمت نہ ہارو، یہ وہنا جاہنو وہنن، یہ جو ہے کمزوری دکھانا، حملت امہ وہنن علی وہنن، یہ فرمایا سورہ جو ہے وہ لقمان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کے ساتھ جو ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید فرمائی کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پہ کمزوری اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ پیٹ میں رکھا، تو یہی ہوئی وہاں کمزوری ہے، تو کمزوری نہ دکھاؤ۔ فی ابتغاء القوم، قوم کو ابتغاء جو ہے وہ چاہنا، جستجو کرنا، تو فی ابتغاء القوم کسی قوم کی جستجو میں، یعنی ان کو ڈھونڈ نکال لیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اصل میں مقابلہ کرنا، پیچھا کرنا جو ہے وہ ہے، یعنی کسی قوم کو مقابلہ کرنے اور ان کا پیچھا کرنے میں، یعنی تم کمزوری اور ہمت نہ ہارو، اپنے آپ کو کمزور مت گردانو۔ ان تکونو تعلمون، ان تکونو اگر تم ہو، تعلمون یہ علامہ ہے، الف لام میم، حمزہ لام میم، علامہ درد، اگر تکلیف اٹھانا، اگر تم علما یا علم و علمن تکلیف اٹھانے کے لیے معنوں میں آتا ہے، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، فانہم یعلمون، پس انہم وہ بھی یعلمون، وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، یعنی کفار بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر تم تکلیف اٹھائے، اگر تم جو ہے جنگ سے نڈھال ہو تو وہ بھی جنگ سے نڈھال ہے۔ کما تعلمون جیسا کہ تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون اس کی معنی وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، کما تعلمون جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، تا لمونا میں تا جو ہے سیکنڈ پرسن والا ہے، تم والا، اور ترجونا اور یہاں بھی ترجونا میں بھی تا تم والا سیکنڈ پرسن والا ہے، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ یہ رجا یرجو رجا ان امید رکھنا، جو رجا امید کے معنوں میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہی والا ہے ترجونا، من اللہ تم امید رکھتے ہو اللہ سے، ما لا یرجون اس بات کی جو نہیں وہ امید رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم بھلائی کی اور اچھائی کی اور فلاح کی اور جنت کی امید رکھتے ہو، اور وہ تو امید اس کی نہیں رکھتے۔ وقار اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی جو ہے اس کے بعد
اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔
جزاک اللہ۔ اب جو یہ ترغیب جہاد کی ترغیب دی گئی اور بتایا کہ عسکری اعتبار سے دشمن کے مقابلے میں کمزوری دکھانا جرم ہے، اور مسلمانوں کو اس امر کے سیغے میں کہا ہے کہ کمزوری مت دکھاؤ، آپ جو ہے ان کا جنگ جو ہے فیصلہ کن مرحلے میں جو ہے باطل کے ساتھ داخل ہو چکی ہے، اور یہ جو کفر اسلام کے راستے میں، اسلامی نظام کے راستے میں جو ہے مزاحم بن کے کھڑا ہے، تو ان کا تعاقب کرنے میں، ان کے ساتھ جہاد کرنے میں کسی ضعف اور کمزوری کو جو ہے سامنے نہ آنا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ تمہیں اگر کوئی نقصان بھی پہنچا ہے دشمن کے ہاتھوں سے، تو تمہیں پاس ہمت نہ ہونا چاہیے۔ تعاقب کا خاص طور پر ذکر کیا گیا اس لیے کہ تعاقب سے پھر فتح کی تکمیل ہوتی ہے، اور اگر یہ تعاقب نہ کیا جائے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ دشمن بچ کے نکل جائے گا اور پھر مجتمع ہو کر دوبارہ حملہ کرے گا، اور وہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے جیسا کہ جنگ احد میں ہو گیا تھا۔ تو دین کی خاطر تکالیف برداشت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں دی گئی ہے کہ اس کا کشمکش میں اگر تم نقصان اٹھا رہے ہو تو کیا ہوا، تمہارے دشمن بھی تو ویسا نقصان اٹھا رہے ہیں، اور انہیں بھی وہ تکالیف پہنچ رہی ہیں جو تم تکلیف اٹھا رہے ہیں. اگر ان کے اگر تمہارے لوگ جو ہے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں تو ان کے لوگ بھی تو مر رہے ہیں, واصل جہنم ہو رہے ہیں. اور اہل ایمان حق کی خاطر اتنی تکلیفیں بھی برداشت نہ کریں جتنی کفار کفر کے لیے اور باطل کے لیے برداشت کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے سامنے صرف دنیا اور اس کے ناپائیدار فائدے ہیں. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا لوگوں کو کہ تم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے تقرب اور اس کی نعمتوں کے امیدوار ہو, تو پھر کیوں ایسا ہے کہ تم ان سے پیچھے رہو اس معاملے کے اندر. اور یہ خوش نصیبی اور سعادت تو مسلمانوں کو حاصل ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کے ہر زخم اور ہر تکلیف کا بدلہ انہیں نعمتوں کی صورت کے اندر جنت میں ملنے والا ہے. تو پھر کیا تم ان کے ایسا لڑنے سے ان کے پیچھے کرنے سے رکو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آزمائش والوں کی مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت جن کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کی دنیا میں کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی, لیکن آج انہی لوگوں کی طرح انہیں بھی اجر ملتا. یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ سمجھائی ہے مسلمانوں کو. جب تم دشمن کو تو اللہ سے کوئی امیدوار نہیں ہے, کسی چیز کی امید نہیں رکھتے, اور تمہاری یہی امید اللہ سے سب سے بڑے سہارے کا باعث ہے, اور ان کی نومیدی تو ان کے لیے موت کا باعث ہے. لہٰذا اب جو ہے کمزوری نہ دکھاؤ اور دشمن کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھو. یہاں پہ یہ رکوع اور یہ مضامین ختم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو پورا آج سبق پڑا ہے قرآن کا یہ حصہ, اس کا فہم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وجزاکم اللہ خیرا.